It's all of you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. دروشی پڑھ لیجیے سب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد علي وصحبه اجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، جب سے ملک میں ختم نبوت کی آئینی پوزیشن میں ترمیم اور اس کے بعد کی صورتحال سامنے آئی ہے، مسلسل اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہماری نئی نسل اس بات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں ہمارا موقف کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے. آپ میں سے اکثر حضرات ان دلائل سے آگاہ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن کچھ احباب کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے اس بات کا واضح ہونا ایک ان کی فکری ضرورت ہے. چنانچہ اسی بنیاد پر آج کا خطبہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتیازی وصف کے بارے میں. محترم حضرات، رسالت محمدی کا یہ امتیازی وصف ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات خاتم النبیین ہیں، اور ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہر قسم کی نبوت اور وحی کے جاری رہنے کا سلسلہ مطلقاً ختم ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری سچے نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی ذلی یعنی زیر سایہ، بروزی، تشریعی یعنی صاحب شریعت جدیدہ، اور غیر تشریعی یعنی سابقہ شریعت پر عمل پیرا مجازی یا لغوی کسی قسم کا کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی مسلمان کسی بھی قسم کے نبی اور رسول کے آنے یا ایسی کسی بھی قسم کی نبوت اور رسالت کے جاری رہنے یا خود اس منصب پر فائز ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس منصب پر فائز رہنے کا عقیدہ رکھے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور جو مدعی ہے یعنی دعویٰ کرنے والا ہے اسے گجائیے کہ نبی یا رسول مانا جائے, اسے مسلمان ماننا بھی درست نہیں ہے. وہ اگر پہلے مسلمان تھا تو اس دعوے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے, اور کافر تھا تو یقینی بات ہے وہ کفر پر ہی رہتا ہے. یہ عقیدہ قرآن سنت کی 100 سے زائد آیات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی 210 سے زائد احادیث سے اور اجماع صحابہ اور تابعین اور اجماع امت سے ثابت ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چونکہ اعتقادی حوالے سے یہ خطبہ ہے اس لیے آپ کی اس پر توجہ ہو. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت میں اللہ تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. یہ آیت دور جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے اتری. حضرت زید ابن حارثہ عربی النسل تھے, جبرن غلام بنا لیے گئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی نے انہیں حضرت خدیجہ کی خدمت کے لیے ان کے سپرد کیا. انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت کے لیے انہیں وقف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا. چنانچہ زید بن حارثہ جو متبنہ یا لے پالک تھے ان کے بارے میں عرب میں مکہ میں بجائے زید بن حارثہ کے زید بن محمد مشہور ہو گئے, اور عرب کے ہاں یہ بات طے تھی کہ جو لے پالک بیٹا ہے یا متبنہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ وراثت میں شریک ہوتا بلکہ حلت اور حرمت کے تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس رسم کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا اعلان تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں کیا, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, جو تمہارے لے پالک بیٹے ہیں لڑکے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. کسی کو بیٹا کہہ دینا یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے. ما جعلکم ادعیاءکم ذالکم قولکم بافواہکم, یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ کسی کو شفقت سے پیار سے محبت سے بیٹا کہہ دینا, بھائی کہہ دینا, بیٹی کہہ دینا, بہن یا ماں کہہ دینا شرعاً جائز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات سے ثابت ہے. لیکن یہ الفاظ کہہ دینے سے حقیقی رشتوں والے احکام جاری نہیں ہوتے. دوسرا حکم یہ فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, جن لوگوں کے باپ کا نام تم جانتے ہو ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, اور اگر ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے نہیں بلا سکتے اس لیے کہ تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں ہے, تو اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به, اور اس سے پہلے بھول چوک میں جو کچھ تم سے ہو گیا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. ولكن ما تعمدت قلوبكم, البتہ اگر تم دل کے ارادے سے غلط کرو گے تو وہ یقیناً گناہ شمار ہوگا. لیکن وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے, توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دیں. ضمناً یہ بات سمجھیے کہ جانتے بوجھتے اپنا سوشو سٹیٹس بڑھانے اور نسبی امتیاز حاصل کرنے کے لیے اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کرنا کفر ہے. صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے, لیس من رجل ادعى لغیر ابیہ وهو یعلمہ الا کفر, جس شخص نے جانتے بوجھتے اپنا نسب کسی اور کی طرف منسوب کیا, باپ اس کا کوئی اور ہے اور اس نے کسی اور کو اپنا باپ قرار دیا صرف معاشرے میں اپنے وقار کو بڑھانے کی خاطر, اس نے کفر کیا. وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اور جس نے اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں تھا, وہ سید نہیں ہے لوگوں میں اپنا وقار بڑھانے کے لیے خود کو سید بنا لیتا ہے. چونکہ الحمدللہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہمارے ہاں سادات کا بڑا احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے اور رہے گا انشاءاللہ. اگر کوئی شخص اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملا لے جس سے اس کا نسبی تعلق نہیں تھا, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم. استغفر. یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ بیوی اپنے نام کے ساتھ جو شوہر کا نام لگا لیتی ہے اس کا اس ارشاد نبوی سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ وہ صرف پہچان کے لیے نام لگایا جاتا ہے, نسب کو بدلنے کی نیت سے نہیں. جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سیانے ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے نسبی تفاخر کو مٹانے کے لیے, ذرا غور کیجیے اس پر, رنگ نسل زبان اور وطن کا جو امتیاز ہے اور اس کی بنیاد پر جو تفاخر ہے, پراؤڈنس, اس کو مٹانے کے لیے حضرت زید کی شادی اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب ان کی بیٹی ہیں زینب بنت حارثہ. زینب بنت جحش معاف کیجیے، لیکن نبھا نہیں ہو سکا تو حضرت زید نے طلاق دے دی. اللہ تعالی نے زینب کی عدت کے ختم ہونے کے بعد بذریعہ وحی اپنے حبیب کو یہ خبر دی کہ ہم نے جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے، کیونکہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جو متمنا ہے اور لے پالک ہے اس کی بیوی کو اگر وہ لے پالک طلاق دے دیتا ہے تو جس کا یہ منہ بولا بیٹا ہے وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرنا، یہ جاہلیت کی رسم تھی. اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے آپ کو مثال بنایا، کیونکہ کسی اور کے ذریعے سے یہ رسم ٹوٹتی تو لوگ اس کو کبھی نہ مانتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا، جب زید نے طلاق دے دی تو ہم نے خود زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. لکہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان کے لیے منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ بیویوں کے ساتھ اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو شادی کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے. اس ساری صورتحال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جس میں نے پہلے عرض کیا کہ تین باتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، پہلا یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم گرامی پورے قرآن کریم میں محمد چار مرتبہ آیا ہے، اور آپ کا اسم گرامی احمد پورے قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے. پہلی بات یہ بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، چونکہ رجل بالغ مرد کے لیے بولا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے اعلان نبوت سے پہلے دو بیٹے ہوئے، ایک کا اسم گرامی پہلا بیٹا قاسم ہے، جن کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے. یہ قریباً 17 ماہ زندہ رہ کر یعنی 2 سال عمر پوری ہونے سے پہلے انتقال کر گئے. دوسرے بیٹے اعلان نبوت سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہی پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا اور ان کا لقب طیب اور طاہر، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ دونوں بیٹے فوت ہو چکے تھے. آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ میں سیدہ قبطیہ ماریا قبطیہ کہ ہاں ذوالحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوا، اور یہ میں آپ سب کے لیے ترغیب کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی حضرت ابراہیم کے پیدا ہونے کی تو آپ کو یہ خبر آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے آ کر دی. حضور نے خوش ہو کر انعام کے طور پر ان کو غلام عطا فرمایا، اور آپ اس پیدائش کے بعد یعنی آپ کے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد جب جبریل امین آئے تو انہوں نے آپ کو آ کر یا ابا ابراہیم کہہ کے پکارا، اسی بنیاد پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. عقیقے کے 2 مینڈے ذبح کیے، سر سے اترے ہوئے بال ان کے برابر چاندی خیرات کی اور وہ بال دفن کرا دیے. یہ بیٹا بھی 17-18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گیا. جب نزع کا عالم طاری تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں بٹھا لیا اور یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہوئے، ان العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل بڑا غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضا ربنا، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم بڑے غمگین ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمزدہ ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے. جس دن سیدنا ابراہیم کا انتقال ہوا اسی روز قدرتی طور پر سورج کو گرہن لگا. عربوں کا عقیدہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کے انتقال پر سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے. جیسے ایک زمانے میں ہمارے ہاں سرخ آندھی اگر مغرب کی طرف سے آتی تو لوگ کہتے تھے کہ آج کتنے قتل ہوئے، ہوں قتل اتنے عام ہو گئے کہ آندھی کی کرے بچارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے خطبہ دیا اور فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته. یہ کسوف اور خسوف، یعنی سورج کا گرہن لگنا یا چاند کو گرہن لگنا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی آدمی کے فوت ہونے یا اس کے پیدا ہونے سے اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ، جب ایسی صورتحال پیش آئے تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج کا گرہن اور چاند کا گرہن ختم ہو جائے. یہ جنت البقیع میں عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ دفن ہوئے اور خود محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کی قبر پر پانی چھڑکا. دوسری بات اس جملے میں فرمائی گئی، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں میں عرض کر دوں کہ ابوت جسمانیہ کی نفی تو ہوئی ہے کہ جسمانی طور پر آپ کسی بالغ فرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن سرکار کو ابوت روحانی میسر ہے، اس لیے کہ آپ کی ساری امت کے آپ روحانی باپ. قیامت تک پیدا ہونے والے، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان آپ کی روحانی اولاد ہیں، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، بلکہ ساری امت کے باپ اور ساری امت کی مائیں ان پر قربان ہوں. غالباً اسی لیے حضور کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا جب آصف بن وائل نے یہ کہا تھا نا کہ آپ کی نسل، آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں، یعنی آپ کی نسل منقطع ہو گئی ہے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا، ان شانعک ہو ابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے. آپ تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے روحانی باپ کی حیثیت. اس آیت میں لاکر رسول اللہ کہا گیا ہے، یعنی رسول کا لقب بھی آیا ہے اور خاتم النبیین نبی کا لفظ بھی آپ کے لیے آیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ رسول اور نبی مترادف الفاظ ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ رسول کی نسبت نبی کا لفظ خاص ہے. نبی انسانوں میں سے ہوئے ہیں اور رسول کا لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اللہ یستفی من الملائکت رسل ومن الناس. اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ نبی کا لفظ عام ہے اور رسول کا لفظ خاص ہے. اصطلاح شرع میں رسول صرف اس محترم شخصیت کو کہا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب یا صحیفہ یا نئی شریعت عطا فرما کے بھیجا ہے، وہ مستقل شریعت لے کر آئے، جبکہ نبی کے لیے یہ دونوں باتیں لازمی نہیں ہیں، ان کا صاحب شریعت ہونا بھی لازمی نہیں، بلکہ وہ صاحب شریعت رسول کے پیغام کی دعوت دینے والے اور ان کے پیغام پر عمل کرانے کے لیے تشریف لائے۔ اب ذرا غور کیجیے، ایک رائے یہ ہے کہ نبی کا لفظ عام ہے اس لحاظ سے کہ نبی اس ہستی کو بھی کہیں گے جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہو، اور اس ہستی کو بھی کہا گیا ہے جن پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی رہی اور وہ احکام ربانی کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن الگ کوئی کتاب یا نئی شریعت انہیں نہیں دی گئی۔ قرآن کریم میں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ارشاد گرامی کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کان الانبیاء مئت الف و اربعۃ و عشرین الفا، انبیاء علیہ السلام 1,24,000 گزرے، وکان الرسل خمسۃ عشر وَثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَوَّلُهُمْ آدَمُ إِلَى قَوْلِهِ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدُ، اور رسول 315 گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ تھا۔ تیسرا لفظ جو اصل میں آج کی گفتگو میں اہم ہے اور جس کے لیے یہ میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اس پر توجہ ہو، وہ ہے وخاتم النبیین۔ لفظ خاتم، خاتم تے کے زبر کے ساتھ اور خاتم تے کے زیر کے ساتھ دونوں طرح آتا ہے۔ خاتم اور خاتم، اس کے سات معنی عربی میں آئے، ایک ہے مہر کا نگینہ جس پر نام کھدا ہوتا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے جو مہر تھی اس میں، وہ انگوٹھی کے طور پر آپ پہنتے تھے، اس میں تین الفاظ تھے محمد رسول اللہ، اور حضور کے ہاں اللہ کے ادب کا کیا حال ہے کہ اللہ کا لفظ اس مہر میں سب سے اوپر تھا، نیچے رسول اور نیچے محمد، یہ ترتیب تھی اس مہر کی۔ انگوٹھی کے لیے یہ لفظ آتا ہے، دوسرا معنی اس کا ہے انگوٹھی، اور تیسرا اس کا معنی ہے قوم کا آخر، آخری فرد، چوتھا اس کا معنی ہے گھوڑے کے پاؤں میں تھوڑی سی سفیدی، گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاؤں میں اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی، اور چوتھا معنی ہے گدی کے نیچے موجود تھوڑا سا گڑا۔ لفظ خاتم اس میں فاعل ہے، کسی چیز کو ختم کرنے والا، اور خاتم کا لفظ مہر کا جو نقش کاغذ پر اتر آئے، یہ خاتم اور خاتم کے میں نے معانی اس لیے ذکر کیے کہ ان معانی میں سے امت کا اجماع ہے کہ دو معنی مراد ہیں، ایک قوم کا آخر یعنی جماعت انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے، اور دوسرا ہے ختم کرنے والے یعنی سلسلہ انبیاء اور رسل کو ختم کر دینے والے۔ چنانچہ مفردات القرآن جو لغت کی معروف کتاب ہے امام راغب اصفہانی کی، اس میں انہوں نے خاتم النبیین کے تحت یہ لکھا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں لأنه ختم النبوة اي تممها بمجيئه، انہوں نے نبوت کو ختم کیا یعنی تشریف لا کر اس سلسلے نبوت کو تمام کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ اسی طرح تاج العروس جو لغت کی معروف کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْخَاتِمُ وَالْخَاتَمُ، آپ کے اسماء مبارکہ میں خاتم اور خاتم کا لفظ آتا ہے۔ وَالَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّةَ بِمَجِئِهِ، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے تشریف لا کر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات نے خود یہ لفظ خاتم ان معنی میں استعمال کیا ہے، ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن ترمذی میں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتى يبعث الدجالون كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کچھ دجال، دجل اور فریب دینے والے، کذاب، انتہائی جھوٹے، یہ دعویٰ نہ کریں کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن سن لو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت ثوبان سے ہی مروی، مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، لوگوں میری امت میں 30 کے قریب دجال، جھوٹے، فریبی دعوی کرنے والے ہوں گے نبوت کا، لیکن سن لو ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ لا نفی جنس ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں لا ہے، ویسے ہی لا نبی یا بادی میں لا ہے۔ اور جابر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں انبیاء کی قیادت کرنے والا ہوں گا، اور میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ وانا خاتم النبیین ولا فخر، اور میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ اور علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ فہذہ الآیت نص فی انہ لا نبی بعدہ، یہ آیت کریمہ اس بات کا قطعی، اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد کوئی نبی اور رسول بحیثیت نبی اور رسول نہیں آئے۔ دوسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت حجت الوداع کے موقع پر اتری۔ اس آیت میں اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین اس امت کے لیے ایسا کامل کر دیا ہے کہ قیامت تک کسی نئے دین یا کسی نئے نبی کی رہبری کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اس دین میں عقائد، عبادات، اخلاق، اصول قیادت، امور سیاست، شخصی اور اجتماعی معاملات، حلال اور حرام کے قوانین، معیشت اور معاشرت کے اصول اور اخروی زندگی کے حوالے سے احکام اس قدر واضح اور متعین کر دیے گئے ہیں کہ ان پر چل کر انسان اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتو کم علی شریعت بیضاء لیلہا و نہارہا سواء، میں نے تمہیں اس شریعت پر چھوڑا ہے جس کی دن، جس کی رات بھی اسی طرح روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے، کوئی ابہام نہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے ہذہ اکبر نعم اللہ علی ہذہ الامہ، اس امت پر اللہ تعالی کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے حیث اکمل تعالی لہم دینہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا ہے. فلا یحتاجون الی دین غیرہ, اب اس دین کے سوا کسی اور دین کے یہ محتاج نہیں ہیں. ولا الی نبی غیر نبیہم, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے یہ محتاج نہیں. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جس شخص نے بر صغیر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون سی نئی شریعت لے کر آیا, انہوں نے کیا ضرورت محسوس کی کہ امت کو ایک نبی کی ضرورت ہے, کون سے دینی احکام وہ نئے لے کر آئے؟ قطعاً ایسا نہیں. تیسری بات, نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے انسانوں اور جنات کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا. سورہ اعراف میں ہے, قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بن گیا ہے. سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اتارا ہے اپنے بندے پر جو سارے جہانوں کے لیے نذیر بن کر آیا ہے. سورہ نساء میں ہے, وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا, ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں ہے, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, اے لوگوں تم سب کی طرف حق لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول آ گئے. اسی بات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس طرح سے بیان فرمایا. یہ مثال ذرا سمجھیے اور اس کو ذہن میں رکھیے. حضور نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا, ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا, میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہت بڑا محل تیار کرایا, فاحسنہ واجملہ, اور اپنی طرف سے اس کو خوب سجایا, بہترین بنایا, ہر طرح کی تعمیر کے لحاظ سے وہ شاہکار تھا. الا موضع لبنۃ من زاویۃ, لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی بالکل سامنے. فجعل الناس يطوف به يعجبون له ويقولون, اور لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ میرا محل آ کر دیکھو, سارے آتے محل کی تعریف کرتے لیکن کہتے کہ یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو محل مکمل ہوتا, ابھی تک نامکمل ہے. حضور نے فرمایا وہ اینٹ نبوت کے محل میں میں ہوں, وانا خاتم النبیین, فجئت انا فاتممت تلک اللبن, میں آیا ہوں اور میں وہ اینٹ ہوں جس سے یہ حل محل مکمل ہو گیا ہے, اب اس میں کسی طرح کی اور کوئی گنجائش رہی نہیں. اسی بات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا کہ جس نے مجھے اس حال میں پا لی, جسے میں اپنی زندگی میں اس طرح سے پاؤں کہ وہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے, میں اس کے لیے بھی رسول ہوں. وَمَنْ يُولَدْ بَعْدِي, اور قیامت تک جو میرے بعد پیدا ہوگا میں اس کے لیے بھی رسول ہوں. آنے والے سارے زمانے میرے محبوب کے زمانے, آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کی بعثت کی گنجائش اس لیے بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رسولوں کا ذکر کیا, اب ذرا غور کیجئے اور یہ بڑی آسان دلیل ہے, قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہر جگہ 20 مقامات پر قرآن کریم میں من قبل کا لفظ آیا ہے, من قبل کا, وہ رسول جو آپ سے پہلے گزرے, مثلا ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے رسول آئے ہیں واضح دلائل لے کر. سورہ انعام میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں امتوں کی طرف. اور دور نہ جائیے، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف اترا ہے اور آپ سے پہلے جو اترا ہے. سورہ نمل میں ہے، تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کی قسم ہے، اللہ خود کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے. سورہ انبیاء میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کی طرف ہم نے وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. سورہ زمر میں ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کی. پورے قرآن کریم میں من قبلک کا لفظ 20 مرتبہ آیا ہے، لیکن کہیں بھی من بعدک کا لفظ نہیں آیا. اگر آپ کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا بالفرض، تو کہیں نہ کہیں پورے قرآن کریم میں من بعدے کا لفظ آنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے ارشاد میں فرمایا، انا محمد میں محمد ہوں، انا احمد میں احمد ہوں، انا الماحی میں ماحی ہوں. ماحی کا معنی محلہ بی الکفر، جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹائیں گے. وعن الحاشر میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی عقبی، کہ میرے پیچھے پیچھے ان لوگ اٹھ کر قبروں سے اٹھ کے جنت میں جائیں گے. وعن العاقب اور میں عاقب ہوں، العاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، رسالت اور نبوت کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے رضی اللہ تعالیٰ نے سے کسی نے سوال کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو آپ ہاں ان کے سامنے کسی بات آدمی نے ذکر کیا کہ صلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ، اللہ تعالیٰ اپنی خاص ان آیات نازل فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہے لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے خاتم الانبیاء ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی ہے اور اب جو آئیں گے وہ بحیثیت نبی اور رسول کے نہیں آئیں گے. جیسے باہر کا سربراہ مملکت اس ملک میں اگر آتا ہے تو وہ اس ملک کا سربراہ مملکت نہیں کہلاتا. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں کہ سورہ فاتحہ میں عقیدہ ختم نبوت کے 3 دلائل ہیں، سورہ بقرہ میں عقیدہ ختم نبوت کے 67 دلائل ہیں، سورہ آل عمران میں 33 دلائل ہیں، سورہ نساء میں 29 دلائل ہیں، سورہ مائدہ میں 26 دلائل ہیں، سورہ انعام میں 23 دلائل ہیں، سورہ نحل میں گنتے چلے جائیں، سورہ آراف میں 13، سورہ انفال میں 8، سورہ توبہ میں 21، سورہ یونس میں 16، سورہ ہود میں 7، سورہ یوسف میں 5، سورہ رعد میں 8، اور سورہ ابراہیم میں 5 دلائل ہیں. سورہ ہجر میں 4 دلائل ہیں، سورہ نحل میں 10 دلائل ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں 11 دلائل ہیں، سورہ کہف میں 3 دلائل. سارے قرآن کریم کی ہر سورت حضور کی ختم نبوت کی دلیل، بلکہ حضور خود اللہ کی
اللہ کی وحدانیت کی اور اس کی قدرت کی دلیل ہیں. اور اللہ نے یہ لفظ اپنے حبیب کے بارے میں خود ذکر کیا ہے، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه حتى تاتيهم البينه. یہ مشرک اے حبیب میری الوہیت کو نہیں مانیں گے جب تک ان کے پاس دلیل نہ آ جائے، اور وہ دلیل کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول. اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے اپنے عقیدے میں شامل کر لینی چاہیے کہ حضور اکرم، یہ امت کا اجماع ہے، بلکہ میں یہ کہوں، معاف کیجئے ایک دو منٹ لے رہا ہوں آپ کے، کہ دور نبوی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے حواری، سن لیجئے، اس کے حواری نماز بھی پڑھتے تھے، اذان بھی وہی کہتے تھے جو ہم کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وہی کہتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی وہی پڑھتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، حج کے لیے بھی آیا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. لیکن جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور سے یہ خط لکھ کے کہا کہ آدھی نبوت آپ کی اور آدھی میری، صحابہ کا اس پر اجماع ہوا، اور یہ پہلا اجماع ہے صحابہ کا اس حوالے سے. صحابہ، مہاجرین اور انصار اور تابعین، ان کا اس پر اجماع ہوا کہ ایسا شخص مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے اور اس کے خلاف جہاد کیا جائے. چنانچہ خالد بن ولید کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے صحابہ، تابعین، مہاجرین، انصار نکلے، یمامہ آئے، 40,000 کا لشکر. لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی بہت سارے ہیں، تو یہ کوئی اس کی سچائی کی دلیل نہیں، اس لیے کہ 40,000 کا لشکر اس زمانے میں مسیلمہ کے ساتھیوں کے طور پر میدان میں آیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین کا خون جتنا دفاع عقیدہ ختم نبوت میں بہا ہے، اتنا تو حضور کے اس انقلاب میں نہیں بہا. 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے اور 28,000 مسیلمہ کذاب کے ساتھی قتل ہوئے، باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر قربان ہونے والی یہ سب سے بڑی تعداد. اس عقیدے پر قائم رہنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، اجماع امت سے یہ عقیدہ ہمیشہ سے ثابت ہے، اور اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.